السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مؤمن. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ مومن مکی سورت ہے، 85 آیات ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہی مکی اور مدنی سورتوں کا حسین امتزاج ہے. مکی سورتوں میں ایمان اور توحید، ایمان بالآخرہ، توحید پر اور رسالت پر بات کی گئی ہے، یعنی ایمانیت کی بحث ہمیں ملتی ہے اس میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں باتیں ملتی ہیں، یعنی ایک اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے بارے میں، رسالت کے بارے میں. دیکھا جائے تو دو تہائی قرآن میں ایمانیات ہی کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے، یعنی ایمانیات ہی کی بات آتی ہے. پھر مدنی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم کو احکامات ملتے ہیں، اور پھر مکی صورتیں آ جاتی ہیں. اور یہ مکی صورتیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ جو احکامات دیے گئے ہیں مدنی صورتوں میں، تو ان پر عمل کرنے میں آسانی ہو جائے. ایمان کی دولت اگر ہمیں ملے گی تو اتنا ہی ہمارا ایمان پختہ ہوگا، اور پھر ہمیں احکامات پر عمل کرنے میں آسانی ہوگی، ہمارے معاملات سنورتے چلے جائیں گے. اس میں دراصل دعا پر بات کی گئی ہے، یعنی دعا صرف اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنی چاہیے. اور اس کا جو زمانۂ نزول ہے، سورہ زمر کے فوراً بعد نازل ہوئی، یعنی مکی دور کے آخری حصے میں، یعنی جس وقت جسمانی تشدد، ذہنی ہر قسم کا تشدد مسلمانوں پر ہو چکا تھا، ہر طرح کا پرسیکیوشن مسلمانوں پر ہو رہا تھا. یہاں سے ایک اور بات ہمیں ملتی ہے، جیسے کہ ہاں میم آپ پڑھیں گے تو یہاں سے 7 صورتیں احقاف تک حوامیم کہلاتی ہیں. ایک سورت ہے بیچ میں، سورہ شورہ، جس میں ہاں میم عین سین قاف آیا ہے. تو یہ 7 صورتیں حوامیم کہلاتی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، حدیث نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ دیباج القرآن ہے، یعنی یہ جو حوامیم ہیں، یہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہو رہی ہیں اور حوامیم کہلاتی ہیں، تو وہ اسے دیباج القرآن کہتے ہیں. جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں نا دیباج، اصل میں اردو میں ریشم وغیرہ کے لیے استعمال، یعنی ہم ریشم کہتے ہیں اور عربی میں دیباج کہا جاتا ہے، تو اطلس اور دیباج یہ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اس کو قرآن کا ریشم، یعنی بہت ہی ایسی اسموتھ صورتیں ہیں جس میں بہت ہی آسانی سے ایمان پر، ایمانیات پر بات کی گئی ہے. پھر ایک اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہمیں ملتا ہے کہ یہ قرآن کا خلاصہ مضامین ہے، یعنی پورے قرآن میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں اس کا پورا خلاصہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان تمام صورتوں میں دے دیا گیا ہے، یعنی حوامیم کے اندر موجود ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو چونکہ سمجھنے ہی کے لیے اتارا گیا ہے کہ سمجھ کر اس پر عمل کریں، کیونکہ سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، اگر سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے. تو اسی بنا پر ہمیں لگتا ہے کہ جو اس کی حکمت نظر آتی ہے، بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی، کہ انسان کو عمل کرنا آسان ہو جائے، وہ سمجھ کر اس پر عمل کر سکے. تو یہ سورہ مومن ہے، اس کا ایک اور نام سورہ غافر بھی ہے، اور کچھ علماء کرام، کچھ مفسرین اس کا ایک اور نام بتاتے ہیں، اور وہ ہے سورہ طول، جیسے کہ اس میں آیا ہے، قرآن ہی میں آیا ہے، ذی الطول. تو لیکن غافر نام بہت مشہور ہے اور مومن نام بہت مشہور ہے، مومن ہی لکھا جاتا ہے، یہ بعض قرآن میں غافر بھی لکھا جاتا ہے. اب آئیے سورت کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حمیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. سبحان اللہ. تنزیل یعنی نازل کرنے کے معنی میں ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جس میں ذرا بھی جھوٹ شامل نہیں ہے اور نہ کوئی قسم کی ملاوٹ ہے۔ اور وہ کیسا رب ہے جس کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے؟ وہ زبردست ہے، وہ علم والا ہے، یعنی قوت اور غلبہ اسی کے لیے ہے، کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ علیم ہے، اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، یعنی اس کتاب کو نازل کرنے میں جو جو لوگ ہیں موجود، جیسے کہ جبریل امین ہے یا جو فرشتے اس کو آسمان نے دنیا پر لے کر نازل ہوئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پہنچایا گیا ہے، تو اس میں کہیں کوئی کمی کجی نہیں ہوئی ہے، کسی نے اس میں بتانے میں کوئی کمی نہیں کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، اس سے کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے۔ ایگزیکٹ یہ کتاب جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، ویسے کہ ویسے ہی یہ ہم تک پہنچی ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، لا الہ الا ہوا لا الہ الا ہوا الیہ ہوا الیہ المصیر، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ سبحان اللہ، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی چار مین صفات بیان کی گئی ہیں، غافر الذنب گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوب توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے، ذی الطول بہت مہربان بھی ہے، یعنی اس کی رحمت بہت وسیع ہے، یعنی صاحب فضل ہے، کئی معنی آپ اس کے کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے کہ غافر الذنب، غافر کا جو لفظ ہے جیسے پیچھے بھی آیا تھا اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ غفر یغفر، اسی سے غافر بھی بنا ہے، یعنی یہ اسم فاعل ہے، غافر گناہوں کو بخشنے والا، ڈھانپنے والا یا اس کی پردہ پوشی کرنے والا، یا گناہوں کی وجہ سے جو سزا ملنے والی تھی اس سے بچانے والا، تمام معنوں میں آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں مغفرت کا ذکر کبھی اکیلے آیا ہے انفرادی طور پر، اور کبھی مغفرت کا لفظ توبہ کے ساتھ آیا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام جو کہتے ہیں، جسے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا جا چکا ہے لیکن چونکہ خاص طور سے یہاں پر غافر کا لفظ آیا ہے تو اسے ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں۔ امام ابن القیم جوزی، ان کی ایک کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب استغفار اور توبہ الگ الگ بولے جائیں گے تو ہر ایک دوسرے کے معنی کو شامل ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں سب کچھ آ جائے گا، یعنی گناہ کو معاف کرنا، توبہ قبول کرنا، سارے معنی شامل ہوں گے، لیکن جب دونوں ایک ساتھ ہوں گے تو ہر ایک کے معنی الگ الگ مراد ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ استغفار کا مطلب ہے جو گناہ پہلے ہو چکا ہے اس کے شر سے بچاؤ طلب کرنا، ٹھیک ہے، یعنی ہو چکا پاسٹ میں یہ کام، ماضی میں، تو جو ہو چکا ہے اس سے اب بچاؤ کیسے طلب کریں ہم، یعنی ہم کیسے اپنے آپ کو اس گناہ کے اثرات سے بچائیں۔ اس کے لیے جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معافی مانگتا ہے تو وہ غفرہ ہے سمجھے، اور توبہ آئندہ جن گناہوں کا خطرہ ہے ان سے محفوظ رہنے کی دعا کرنا، ٹھیک ہے، یعنی ہو سکتا آئندہ جو گناہ ہو سکتے ہیں جس کا خطرہ ہے تو اس سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کرنا۔ اور کچھ اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ توبہ ہر بڑے گناہ پر ہے، یعنی وہ بڑے گناہ جو بغیر کفارے کے اور بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، یعنی کفارے کے ساتھ جس میں توبہ بھی شامل ہے، تو اس کے لیے توبہ بڑے گناہ کے لیے۔ تو بہرحال یہ الگ الگ اوپینین ہے، دونوں بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ تو مغفرت کے معنی ہے گناہ اور اس کے اثر کو مٹانا اور اس کے شر سے بچانا، آپ لوگ یہ نوٹ کر لیں، کیونکہ اکثر اس کے معنی ایسا کیے جاتے ہیں کہ پردہ پوشی۔ تو مغفرت کے معنی ہے گناہ اور اس کے اثر کو مٹانا اور اس کے شر سے بچانا، کیونکہ صرف پردہ پوشی کرنا اگر ہم اس کے معنی لے لیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پردہ پوشی اس پر بھی ہوتی ہے جس کی مغفرت اور معافی ہو چکی ہے، اور اس کی بھی ہوتی ہے جس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ جس کی مغفرت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی بھی فرما دے گا، لیکن اصل اس کے جو معنی ہوتے ہیں گناہ کے شر سے بچا لینا۔ اس گناہ کی وجہ سے وہ بندہ جس شر میں پڑنے والا تھا، یعنی اگر وہ زندہ ہے تو ہو سکتا ہے زندگی میں اس کو اس گناہ کی وجہ سے مزید اور گناہ میں وہ الجھتا چلا جاتا، یا اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے لوگ اس کو اس طرح سے مجبور کر دیتے کہ اس کو گناہوں میں ہی رہنا پڑتا، یا اسے توبہ کی صلاحیت نصیب نہ ہوتی، توفیق نہ ملتی، یا اس گناہ کی وجہ سے آخرت میں اس کو جو شر پہنچنا تھا، جو سزا پہنچنی تھی، اس سے بچا لیا جانا، یہ مغفرت کے معنوں میں آتا ہے۔ کیونکہ عربی میں جو خود ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا جو ہیلمٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو مغفر کہا جاتا ہے، مغفر۔ کیونکہ مغفر کیا کرتا ہے، یا تو وہ سر کو دشمن کے حملے سے بچاتا ہے، یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا جو سیکیورٹی، یعنی ایسے جگہ جو لوگ کام کرتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پر مغفر یعنی ہیلمٹ پہنا جاتا ہے تاکہ کوئی چیز اگر گرے، لگے، پڑے تو اس صورت میں سر محفوظ رہے۔ اور جو امامہ ہوتا ہے اس کو مغفر نہیں کہتے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو چھپانے کا کام یا ڈھانپنے کا کام ہیلمٹ بھی کرتا ہے اور امامہ بھی کرتا ہے، لیکن امامہ آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو سیفٹی نہیں نصیب ہوتی، امامہ باندھنے میں، تو اس میں ڈھانپنے کے معنی پائے جاتے ہیں امامہ میں، بچانے کی نہیں۔ کیونکہ اگر کوئی چیز سر پر آپ کے گرے گی تو جو امامہ آپ نے باندھا ہے کپڑے کا سر پر، وہ چیز آپ کو نقصان سے بچائے گی نہیں، امامہ بچائے گا نہیں آپ کو نقصان سے، لیکن جو مغفر ہے، ہیلمٹ ہے، وہ آپ کو کیا کرے گا، آپ کے سر کو محفوظ رکھے گا کوئی چوٹ لگنے سے۔ تو استغفار اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص مسلسل گناہ پر اصرار کر رہا ہو تب پھر مغفرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، مغفرت طلب کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی ایک شخص ہے جو بار بار گناہ پر اصرار کر رہا ہے اور معافی بھی مانگتا ہے اور پھر گناہ میں لت پت ہو جاتا ہے، تو وہ اگر کتنا بھی کثرت سے استغفار کرے اس کے لیے پھر وہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ استغفار کا مطلب ہے کہ شر سے بچ جانا، یعنی اب وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جانا، تو یہ چیز ہے۔ تو بس یہ دو تین چیزیں آپ یاد رکھیں کہ گناہ اور اس کے اثر کو مٹانا اور اس کے شر سے بچانا، اتنا، ٹھیک ہے؟ گناہ اور اس کے اثر کو مٹانا اور اس کے شر سے بچانا، یہ ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت بیان ہے کہ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، اب آپ اس میں سب لے لیں، یعنی اس گناہ کی وجہ سے جو اس کے اثرات ہو سکتے تھے اس کو مٹانے والا، اس کو درگزر کرنے والا، سب کچھ، ٹھیک ہے نا؟ تو گزشتہ گناہوں کو معاف کرنے والا، اور اگر مستقبل میں کوئی غلطیاں ہوتی ہیں تو اس پر توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ اپنے دوستوں کے لیے غافر ہے، اور کافر اور مشرق اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں خبر دی ہے کہ نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔ تو یہی تو دراصل ایمان ہے کہ انسان خوف اور امید کے درمیان رہے، کیونکہ صرف اگر خوف ہوگا انسان کو تو وہ رحمت سے مایوس ہو جائے گا، اور اگر صرف وہ امید ہی امید ہوگی تو وہ ڈرے گا نہیں۔ تو محض خوف ہی خوف انسان کو رحمت اور مغفرت الہی سے مایوس کر سکتا ہے، اور اگر صرف امید ہی امید ہو تو وہ انسان کو گناہوں پر مزید دلیر کر دیتی ہے، وہ اس پر دلیر ہو جا رہا ہے۔ پھر ذنب کا لفظ یہاں پر آیا ہے، تو ذنب دراصل پرندے یا خرگوش کی دم کو کہتے ہیں، یا پچھلا حصہ، کیونکہ دم پچھلا حصہ ہوتی ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے ذنب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو گناہ کتنا بھی چھوٹا نہ ہو، کیونکہ وہ اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے، تو اسی لیے اس گناہ کی وجہ سے جو انسان کے پیچھے جو مصیبت آنے والی تھی، اس کو پہنچنے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، اسے معاف کر دینے والا ہے، اس مصیبت کو اس کو ٹال دینے والا ہے۔ دیکھا جائے تو گناہ کیا ہے، کفر کی طرف سے ایک کھلا خط ہے جو اس کے پاس آ گیا ہے۔ ہر گناہ کا انسان کی زندگی پر کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں ہمارے جسم پر کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتا ہے نا، یعنی وہ غذا ہمارے جسم پر ضرور اثر انداز ہوگی، ضرور اثر چھوڑے گی. تو اسی طرح سے گناہ بھی ایک عمل ہے، وہ اثر چھوڑتا ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب جو اثرات ہیں اس کو زائل کر دے گا، ختم کر دے گا، معاف کر دے گا، وہ غافر ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت کیا ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے، توبہ النصوح جس کو ہم کہتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے، اسی میں امام ابن القیم جوزی نے نقل کیا ہے یہ قول. وہ کہتے ہیں کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان گناہ سے اس طرح تائب ہو کہ پھر اس کی طرف نہ پلٹے، جیسے کہ دودھ تھن میں سے نکل کر پھر اس میں واپس نہیں جا سکتا. کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں کتنی صحیح بات ہے کہ پھر انسان کے دل میں یہ احساس ہو کہ اب مجھے گناہ کی طرف پلٹنا ہی نہیں ہے. جیسے کہ دودھ واپس جانور کے تھن میں نہیں جا سکتا، اسی طرح سے گناہ کر کے انسان توبہ کرنے کے بعد پھر اس کی طرف نہ پلٹے. اور حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ گزشتہ گناہ پر ندامت اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم توبۃ النصوح ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو استغفار ہے، توبہ ہے، یہ کب قابل قبول ہوتی ہے اور گناہ کب معاف ہوتے ہیں؟ بعض اوقات ہم کیا سمجھتے ہیں، گناہوں پر انسان اتنا جری ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہاں معافی مانگ لیں گے اللہ تعالیٰ سے، ہاں کیا ہے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. واقعی میں دل میں شرمندگی ہو، واقعی میں دل میں احساس ہو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور یہ غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی ہو کر اس پر پلٹ آنا، واپس معافی مانگ لینا اور اچھائی کی طرف پلٹ آنا، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور محبوب ہے. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ پھر غافر ہے، ان کے گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے، وقابل التوبہ، توبہ قبول کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو صرف زبان سے استغفار کافی نہیں ہے، بلکہ دل میں ندامت ہو، اعضا گناہ سے پرہیز کریں. ایک اور اسکالر کہتے ہیں، کعب بن قرضی نے لکھا ہے کہ چار باتوں پر مشتمل ہے توبہ: زبان سے استغفار، جسم و اعضا کو گناہ سے باز رکھنا، دل میں دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لینا، اور بد اخلاق دوستوں اور ساتھیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم ان کبائر سے بچ جاؤ گے جن سے تم کو روکا جاتا ہے، تو ہم تمہاری خطاؤں کو مٹا ڈالیں گے اور تم کو اچھے خوشگوار مقام میں داخل کریں گے. سبحان اللہ. جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پانچوں نمازیں جمعہ جمعہ تک اور رمضان رمضان تک ان کے مابین گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ کبائر سے پرہیز کیا جائے. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ ذنب دراصل بڑا ہی گناہ ہے، کیونکہ اسی لیے اس کے بعد دو چیزوں کا ذکر آیا کہ غافر الذنب و قابل التوب، اور پھر شدید العقاب. جو جان بوجھ کر پلٹے گا اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے. اور یہی ایمان ہے کہ انسان گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، اور اگر ہو جائے گناہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس کی مغفرت فرمائے گا اگر وہ سچے دل سے دعا کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ گرنا بڑی بات نہیں ہے، لیکن گر کر سنبھل جانا بڑی بات ہے. وہ جیسے آتا ہے نا، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو انسان ہے، انسان سے بھول چک تو ہوگی، اس سے غلطیاں ہوں گی، خطا ہو سکتی ہے، اس سے سرزد ہو سکتی ہے خطا، وہ فرشتہ نہیں ہے. لیکن شیطان کی طرح وہ اپنے اس عمل پر جسٹیفائی نہ کرے اپنے آپ کو، اپنے آپ کو وہ سہولتیں نہ فراہم کرے، اپنے آپ کو اجازتیں نہ دے کہ اچھا وہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، اور دوسروں کو بلیم نہ کرنے لگے، بلکہ فوراً اپنی غلطی سے سیکھے اور پلٹ آئے، فوراً معافی مانگ لے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نا کہ توبہ اور استغفار کرنے میں انسان کو بہت جلدی کرنی چاہیے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. لوگو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے کہ وہ سارے ہو، سرعت، جلدی کرو، کس کی طرف؟ الہ مغفرہ، مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف تم جلدی کرو. تو اللہ تعالیٰ تو غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: بادر بالاعمال فتنہ قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا. مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال بجا لانے میں جلدی کرو، ان فتنوں سے پہلے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا، یا شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ آدمی دنیا کے مال اور منصب کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ اور واقعی میں بتائیے کہ آج کیا ہم کو اتنی فرصت ہے بیٹھ کر سوچنے کی کہ کیا گناہ اور کیا ثواب، کیا اچھا اور کیا برا۔ آج تو اس رو میں ہر کوئی بہ پڑا ہے اور ہر کوئی بہک گیا ہے، بس دنیا حاصل کرنے کے پیچھے پڑے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں۔ ایک لمحہ بیٹھ کر ہم اپنے بارے میں بھی نہیں سوچتے ہیں کہ اچھا آج صبح سے لے کر رات تک کون سے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، کہیں میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض تو نہیں کر دیا۔ تو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے دوڑنا ہے، ہمیں دوڑ لگانی ہے، جلدی آگے بڑھنا ہے۔ اور صبح سے لے کر رات تک جانے انجانے میں ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، یقین جانے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اور انہیں وہی گناہوں کا اثر ہماری زندگی پر پڑتا ہے، ایسا نہ سمجھے کہ نہیں پڑتا۔ تو جو نیک بندے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے اور اللہ کی ذات سے مایوس بھی نہیں ہوتے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات بتائی ہیں، دو صفات ان لوگوں کے لیے ہیں جو غلطی کر چکے ہیں اور اب پلٹ آنا چاہتے ہیں، تیسری صفت ان لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر گناہ کو ایک طرح سے سوچ سمجھ کر کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے دیکھیں گے، تو نہیں، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو جو گناہ پر ڈٹے رہتے ہیں یا گناہ کو اپنا لائف سٹائل بنا لیتے ہیں، لائف سٹائل کے طور پر گناہوں کو اپنا لیا، تو ان کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، وہ شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ تو کبیرہ گناہ وہ اس طرح نہیں جڑ سکتے، اس کے لیے استغفار بھی ضروری ہے اور اس کا کفارہ دینا بھی ضروری ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے، استغفار طلب کرے، اپنے رب کی طرف رجوع کرے، ندامت ہو، شرمندگی ہو، اپنی اصلاح کا پکا ارادہ کرے، تو اس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ ہم کو احادیث میں کتنی خوشخبری دی گئی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جو صغیرہ گناہ ہے، جب انسان کو بخار آتا ہے تو اس سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اگر وہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور وضو کی وجہ سے اس سے بھی اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں نا کہ جب انسان منہ دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے پلکوں کے نیچے کے ناخن کے نیچے کے بھی گناہ جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر انسان اللہ کے خوف سے اگر روئے تب بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ مومن کثرت سے استغفار کرتا ہے، اپنے لیے بھی، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے بھی۔ وہ گناہوں پر جری نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے۔ ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، خود کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے اپنے مومن بھائیوں کے لیے بھی وہ مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی تکلیف ہمیں آتی ہے، اس سے بھی ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنی پیاری دعائیں سکھا کے گئے ہیں کہ اگر ہم وہ پڑھیں تو دل کو اتنا اطمینان اور سکون ملتا ہے، جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں سے کہا گیا تھا کہ سید الاستغفار بخاری کی روایت ہے اور شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل استغفار یہ ہے کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استدعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت۔ تو کیا ہوتا ہے؟ قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه۔ ترجمہ ہے کہ کہو اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں، اپنے کیے ہوئے برے کاموں کے وبال سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھ پر تیرے جو احسانات ہیں ان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے اور شام سے قبل فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہوگا، اور جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سوچیں ذرا، توبہ کے اور استغفار کے کتنے فائدے ہیں، اور یہاں پر یہ سید الاستغفار اس کو کہا جاتا ہے۔ ہم ضرور صبح اور شام کے اذکار میں اس کو لازم کر لیں اپنے لیے پڑھنے کے لیے۔ آپ لوگوں کے پاس جو کارڈز ہیں صبح شام کے اذکار کے، اس میں بھی یہ دیا گیا ہے۔ پھر اگر بندہ اپنی توبہ کا، گناہ کا اعتراف کر لے تو بھی اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اعتراف گناہ کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر کب تک کی جا سکتی ہے توبہ؟ موت سے پہلے پہلے تک توبہ کی جا سکتی ہے، اس کا دروازہ کھلا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ آئے، اس پر نزہ طاری نہ ہو۔ اسی طرح ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح حدیث سے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، دارمی نے بھی روایت کی ہے، اور انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاءٌ وخیر الخطائین توابون۔ کتنی پیاری حدیث ہے کہ سارے انسان خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اور اگر توبہ انسان نہ کرے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور حسن ہے یہ حدیث، ابن ماجہ نے اور احمد نے اس کو روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ اور استغفار کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر مزید گناہ کرتا چلا جائے تو یہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ جس کا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یوں ذکر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے اعمال کے باعث اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 100 100 دفعہ استغفار پڑھا کرتے تھے، اور پھر جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ مبارک ہو اس شخص کو جو اپنے نام اعمال میں کثرت سے استغفار پائے۔ سبحان اللہ، ہم میں سے ہے کوئی ایسا جو کثرت سے استغفار کرنے والا ہو؟ پھر والدین کو، جو فوت ہو گئے والدین، ان کے لیے آپ دیکھیں کتنی بڑی خوشی کا باعث ہے یہ استغفار کرنا ان کے لیے۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان اللہ عز و جل لیرفع الدرجہ للعبد الصالح فی الجنت فیقول یا ربی ان لہذہ فیقول باستغفار ولدی کلک رواہ احمد۔ حدیث صحیح ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ پوچھتا ہے اے میرے رب، یہ درجہ مجھے کیسے ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کرنے پر۔ سبحان اللہ، ذرا آج کتنے بیٹوں کو یہ توفیق نصیب ہوتی ہے، کتنے بیٹے ہیں جو اپنے والدین کے لیے یہ استغفار کرتے ہیں۔ آج تو انسان کو خود اپنے لیے توبہ اور استغفار کی فرصت اور مہلت نہیں ہے، بھلا وہ والدین کے لیے کیسے کریں گے؟ ہاں، لیکن چند لوگ ہوں گے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بچے ان کے لیے، یعنی اولاد اپنے والدین کے لیے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کثرت سے استغفار کرنے والا بنائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ غافر الذنب اور قابل التوب ہے، شدید العقاب بھی ہے لیکن، اور ذی الطول قدرت والا، رحمت کی شان ہے، اس کی شان دیکھیں آپ کہ رحمت ہی رحمت ہے، اور پکڑ بھی ہے، جو چاہے کرے، اللہ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں۔ تو اس کے معنی، جو تولن کے جو معنی ہوتے ہیں، فراخی اور تونگوری کے ہیں، یعنی وہی فراخی اور تونگوری عطا کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں پر انعام اور فضل کرنے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی صفات ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ تو بہرحال ہمیں پلٹنا اسی کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف، لہٰذا کیوں نہ آج دنیا میں ہی اپنا پورا حساب ہم بے باک کر کے جائیں۔ جو پرانا حساب ہے، ہم ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں نا بعض اوقات کہ اچھا سب تقسیم کر دیا، سب دے دیا، جھٹک دیا، دے دلا دیا، تو کیوں نہ اپنے گناہوں سے بھی اسی طرح سے ہم اپنے اعمال نامے کو پاک اور صاف کر دیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر معافی مانگ کر، توبہ کر کے، اس سے بخشش طلب کر کے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہاں پر مخاطب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن بتانا کافروں کو ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں کافر بہت خوشحال رہتے ہیں, ان کی تجارت, ان کی خرید و فروخت, ان کی زندگی کا جو ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے, رہنا سہنا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ ان کو حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تو خوب منافع حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کافروں کی چلت پھرت تمہیں کسی شک و شبے میں نہ ڈالے. ان کو مہلت دی جا رہی ہے لیکن ان کی آخر کار پکڑ ہوگی, یہ بچنے والے نہیں ہیں کیونکہ ان کے کفر کی وجہ سے. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ وجادلوا بالباطل لیدحدوا به الحق فاخذتهم فکیف کان عقاب. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے. ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے. ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی مگر آخر کار ہم نے ان کو پکڑ لیا, پھر دیکھ لو کہ ہماری سزا کیسی سخت تھی. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر تسپاں ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کہ وہ واصل بجہنم ہونے والے ہیں. تو یہ جو کافر ہیں اگر دنیا میں ان کی چلت پھرت کسی دھوکے میں ڈالے تو یاد رکھو کہ یہ کیونکہ انہوں نے جھٹلایا اور اس سے پہلے بھی جتنی قومیں گزری ہیں جہاں ہم نے رسول بھیجے انہوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا تھا, تو دیکھو کہ اللہ تعالی کی پکڑ کیسی سخت تھی. اب دیکھیں کہ کفر کیا ہے. دراصل ایکچولی ان کے پاس موقع تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سال سے ان کو تبلیغ کر رہے تھے, تبلیغ ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو ریجیکٹ کیا اور ایک طرح سے کفر کیا, ناشکری کی, کیونکہ شکر کا اپوزٹ کفر ہے. تو کفر کو دنیا میں خوب کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں کافروں کو. تو گناہ کے ساتھ دنیا وسیع سے وسیع ہوتی چلی جاتی ہے, اور یہ دراصل استدراج ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک قانون, قانون استدراج, کہ جتنے گناہ اتنی ہی کامیابی, کوئی پابندی نہیں. گناہ کرتے ہوئے بھی وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں اور انہیں کامیابی ہی کامیابی نصیب ہوتی چلی جاتی ہے. اور انسان حیران ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں پھر بھی کوئی پکڑ نہیں ہے, تو یہ کیا بات ہے. تو ان کو دیکھ کر ان کے چلت پھرت ہمیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. اس سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں جن کا اتنا برا حال ہوا کہ کوئی ان پر رونے والا بھی نہ تھا, انہیں رونے کو مزدور بھی نہ ملے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آج بھی یہ جو دنیا کی چکر چوند ہے, ہم کیا کہتے ہیں آج دنیا میں کیا کہا جاتا ہے شوبز والوں کو, سٹارز نا, ہیروز, سٹارز, ہمارے رول ماڈل ہم لوگوں نے بنائے ہوئے, آج کل مسلمانوں نے بھی اپنے آئیڈیاز ان کو بنا لیا ہے. تو اس زمانے میں یہ لوگ جو کافر تھے, اس زمانے کے کافر, وہ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے, ہے نا, ستاروں کی پوجا کرتے تھے, نہیں کرتے تھے بتائیے, اور چاند سورج کی بھی پوجا کی جاتی تھی, سٹارز تھے, ان کے بڑے بڑے سٹارز تھے. تو آج بھی آپ بتائیے کہ اس زمانے کے سٹارز تو لکڑی, پتھر اور مٹی کے بت تھے, یا آسمانوں پر چمکتے ہوئے تارے سٹارز ان کے بت تھے. اور آج ہم نے دنیا کی اکثریت نے یہ بھی جو فلمی سٹارز ہیں ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے, ستارے ہی کہتے ہیں نا, فلمی ستارے یہی نام دیا جاتا ہے نا. تو آج کی دنیا کس کی پرستش کر رہی ہے, انہی ستاروں کی, ہیرو ورشپ, ہے نا, سٹارز ہی کی تو باتیں کی جاتی ہیں, ان کا وظیفہ پڑا جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ معبودوں کی شکل بدل گئی ہے لیکن پجاری وہی ہیں. وہ بت بولتے نہیں تھے, چلتے پھرتے نہیں تھے, لیکن یہ بت, یہ جو سٹارز ہیں, جو آج کے بت بنائے ہوئے ہیں, آج انسانوں نے جن کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے, آئیڈیل بنایا ہے, اور ان کی پرستش کرنے والے جو ہیں, یہ پریسٹ ہی تو ہے نا. دیکھا جائے تو اس وقت کے بھی کچھ پریسٹ تھے جو ان بتوں کی پوجا کرتے تھے, اور آج کے بھی یہ پریسٹ ہیں. اور آج کے جو پریسٹ ہیں, وہ سب سے بڑا جو پریسٹ ہے ان بتوں کا, ان سٹارز کا, وہ ہے میڈیا. آج آپ اخبار اٹھا کر دیکھیں, اخبار آپ کھولیں, یا ٹی وی کا کوئی چینل آپ لگائیں, آپ کو ہر جگہ ہر جگہ ایسے لگتا ہے جیسے پوری دنیا گانوں کے لیے, فلموں کے لیے, یا پوری دنیا عشق لڑا رہی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی کام ہی نہیں ہے, نہ کسی کو کھانا بنانا ہے, نہ کسی کو زندگی کے کوئی جھمیلے ہیں, نہ کچھ, نہ بچوں کی تربیت پرورش, بچوں کو سنبھالنا, کچھ بھی نہیں نظر آتا. ایسے لگتا ہے کہ بس دو لوگ ہیں, پوری دنیا سے ہٹ کر یہ دو لوگ ہیں، پیار و محبت کی باتیں بس، اور ایک دنیا ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے، لوگ وہی دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ وہی بننا چاہتے ہیں۔ تو کہا چلے کہ اس کی رونقیں تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالیں۔ ہر زمانے کے آئیڈلز ہوتے ہیں، الگ الگ زمانے کے الگ الگ آئیڈلز تھے، آج کے زمانے کے یہ آئیڈلز ہیں، یہ سٹارز، یہ شوبز۔ آج مسلمان بھی کہتے ہیں نا کہ یہ کہاں شریعت کی پابندی میں آج ہم لگے، یہ تو ہسٹوریکل باتیں ہیں، پرانی تاریخ گزر گئی ہے، آج کے دور میں ایسا پاسبل نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ انہی سے تو، یعنی جو سارا گلیمر ہے، آپ دیکھیں اتنی گلیمرس ان کی زندگی کو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ان کی حقیقی لائف آج آپ پڑھیں، سٹارز کی، شوبز والوں کی، یقین جانیے اتنی تاریخ ان کی زندگی ہے، اتنی تاریخ کہ ان کے زندگی میں کوئی خوشیاں نام کی چیز نہیں ہے، سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ ایک میگزین میں ایک آرٹیکل آیا تھا، کوئی امریکن میگزین ہی تھی، اور اس میں ایک ماں کا آرٹیکل تھا، اس نے لکھا تھا کہ ہم کس نسل کو پروان چڑھا رہے ہیں، یہ ہماری نسل، ہمارے بچے یہ کیا دیکھ رہے ہیں دن رات ٹی وی پر، اور کیا پڑھ رہے ہیں اخباروں میں۔ جو اس کا لفظ آیا تھا کہ ایسی ہم جنریشن، ایسی نسل ہم پروان چڑھا رہے ہیں جس میں، نعوذ باللہ، یعنی جو بد کردار نسل کو ہم پروان چڑھا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے بچے بد کردار لوگوں کو اپنا آئیڈل اور آئیڈیلز بنائے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بد کردار حامل، یعنی جن کا کردار ہی کچھ نہیں ہے، ایسے لوگوں کو جب ہم شوبز میں دکھا رہے ہیں سٹارز بنا کر، تو ہمارے بچے انہی کو تو دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے بچے کس کو اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں، کس کو بنا لیا ہے۔ تو تباہ ہو جاتی ہیں ایسی قومیں، تباہ ہونے والی قوموں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ برائیوں کو مزین کر کے دکھاتی ہیں، اور اس پر ریجنے والے اور مرنے والے اس پر مرتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ اے نبی، اور یہاں تو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، فلا یغرور کا تقلبهم فی البلاد، کہ دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو یہ لوگ جو آج بہت گلیمرس نظر آتے ہیں، بظاہر ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہے لیکن اندر سے تاریک تر ہیں، تو پہلے گزری ہیں ایسی قومیں جنہوں نے اس طرح سے مذاق بنایا، جنہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی، پکڑ لیے گئے، وہ کوئی تھا ان کو بچانے والا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو شوبز والے لوگ ہیں، یہ دنیا میں 10% لوگ ہوں گے، لیکن پورا میڈیا 90% ان کو کوریج دیتا ہے۔ نیکی کی باتوں کو میڈیا 1% بھی کوریج نہیں دیتا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو نیکیاں بھی ہو رہی ہیں دنیا میں، ماشاءاللہ نیکی کرنے والے بھی بہت لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے، کوئی گرتا ہے تو اس کو سنبھالنے کے لیے کتنے لوگ دوڑ پڑتے ہیں، خدمت خلق کا بھی کام ہو رہا ہے، الحمدللہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حج میں آپ دیکھ لیں، ماشاءاللہ حج میں 25 سے 30 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے بتایا نہیں جاتا ہے، میڈیا کوریج نہیں کرتا ہے اس کی۔ اسی طرح سے اس کے علاوہ، حج کے علاوہ بھی، ہر سال سال کے پورے، حج کا مہینہ چھوڑ کے پورے 11 مہینے لوگ عمرہ کے لیے جاتے رہتے ہیں، کثرت سے لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، نیکی کی طلب اور تڑپ ہے لوگوں میں، 90% لوگ نیکی کو اور اخلاقی باتوں کو ہی پسند کرتے ہیں، یہ چند پرسنٹ لوگ ہیں۔ آپ دیکھ رہے کہ اگر یہ گلیمرس نہ ہو، یہ جو جھوٹی سچی محبت کی باتیں نہ ہوں، تو یہ ٹیلی ویژن تو سارے ویران ہو جائیں گے، اخبار کیا خبریں دیں گے، ان کا اخبار خالی ہوگا اگر ٹی وی میں اس طرح کے وہ شو نہیں دیں گے۔ آپ بتائیں کبھی کوئی میاں بیوی کی محبت بتائی جاتی ہے ٹی وی میں؟ اگر وہ شوہر اور بیوی کی محبت بتائیں تو ان کا تو پورا کاروبار ہی بند ہو جائے نا، ان کی تو کوئی چیزیں سیل نہ ہو، نہ ایڈورٹائزمنٹ ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ شوہر بیوی کی محبت کبھی نہیں بتائیں گے، مسجدوں کی تصویریں کبھی نہیں بتائیں گے، الحمدللہ مسجدیں بھی بھری پڑی ہیں، جمعہ کو دیکھ لیں، ہم مسلمان کتنے بھی گئے گزرے ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ الحمدللہ کم از کم کچھ تو ایمان باقی ہے، جس کا نتیجہ جمعہ کے دن مسجدوں میں نظر آتا ہے کہ مسجدیں بھری پڑی ہوتی ہیں ماشاءاللہ جمعہ کے دن۔ تو نیکیوں کی طرف بھی لوگوں کا جمع غفیر ہے، لیکن میڈیا نے نیکی کو کوریج ہی نہیں دیا، تو اس لیے نیکیاں عام نہیں ہوتی ہیں، پھلتی پھولتی نہیں ہیں۔ اگر نیکیوں کو بھی اسی طرح سے کوریج دیتے جس طرح سے یہ بری باتوں کو دیتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آج بالکل حال مختلف ہوتا۔ یعنی اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل میڈیا کو کور کرنے والی ہو، میڈیا میں جائیں اور گھسے ہمارے بچے، ہماری نسل، آنے والی نسل، اور میڈیا ہمارے اختیار میں ہو ان شاء اللہ تعالیٰ، تو اس سے بہت کچھ، کیونکہ آج کل یہ میڈیا ہی سب کچھ بنا ہوا ہے نا۔ عقل کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو یہ میڈیا نے جس کو چاہا ہیرو بنا دیا، جس کو چاہا زیرو بنا دیا۔ تو ان کی یہ شوبس کی باتیں، یا پھر یہ گلیمرس تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تو سب استدراج ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، پھر ایک ہی بار پکڑ ہوگی، پھر کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور ہماری آئندہ آنے والی جو نسل ہے، ہماری جو ینگ جنریشن ہے فی الحال ابھی بھی، ان کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے، اور ان کے آئیڈیاز ہمارے صحابہ کرام ہوں انشاءاللہ۔ الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، سبحان اللہ، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ پھر توبہ کی بات آئی ہے اور پھر استغفار کی بات آئی ہے۔ یہ وہ فرشتے، آپ دیکھیں کتنے، سبحان اللہ، کیا معزز فرشتے ہوں گے وہ، جو عرش الہی کے حامل فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے آس پاس ہی رہتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی مقرب فرشتے، کیونکہ فرشتوں کے بھی الگ الگ درجات ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ فرشتے دراصل ان نیک بندوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک بہت ہی باریک نقطہ بھی پوشیدہ ہے، کیونکہ وہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ فرشتے تو دراصل اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور وہ اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، بلکہ وہ تو دعا کرتے ہیں، اور نیک بندوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے، اور جو بندے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں، تو وہ فرشتے ان کے حق میں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لے، ان کی توبہ قبول فرما لے۔ یا جن لوگوں نے توبہ اختیار کی ہے اور جنہوں نے ان توبہ کرنے والوں کی پیروی کی، یعنی وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف تائب ہو کر پلٹنے والے ہیں، ان کی بھی توبہ قبول فرما، ان کو عذاب جہنم سے بچا لے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا آنر ہے نا ایک مومن کے لیے، ایمان کے لیے، اور یہ خصوصیت، یہ جو، یعنی یہ فیسلٹی، یہ مومنوں ہی کو نصیب ہوتی ہے جو نیک لوگ ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، وہ آگے ہم سورت میں پڑھیں گے، حامیم سجدہ میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، تو ایسے ہی لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، ان کو خوشخبری سناتے ہیں۔ تو فرشتے تو ہر وقت ایمان والوں کے ساتھ ہیں، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں۔ تو عام فرشتوں کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ عرش الہی کے حامل اور اس کے آس پاس رہنے والے فرشتے، یعنی بہت ہی مقرب فرشتے ہیں، وہ ملائکہ جو اللہ تعالیٰ کے خاص ملائکہ ہیں، جن کو قرب کا مقام حاصل ہے، وہ مومن بندوں سے اتنی ہمدردی دلچسپی رکھتے ہیں، اور جو ملائکہ کو ملائکہ سمجھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھتے ہیں، فرشتوں کی پوجا نہیں کرتے، فرشتوں کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا لیا، نہیں، بلکہ یہ ایمان لانے والے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ فرشتوں کو فرشتے ہی مانتے ہیں، کہ فرشتے ایسی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً اس سے بجا لاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی حکم سے اختلاف نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ حدیث میں کیا پڑھتے ہیں ہم کہ کہاں کہاں فرشتے آتے ہیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، تو فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کوئی گھروں میں ایسا ضرور ہو کہ گھروں میں جمع ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی کتاب پڑھی جائے، اور جن گھروں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، سبحان اللہ، سوچیں وہاں کیسے فرشتوں کا نزول ہوتا ہوگا، اور وہ کیسے ان کی رحمت اور مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے۔ اور پھر اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ہر محفل میں، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت تسبیح بیان کرتے ہیں، تو وہ مجلس خسارے کا باعث ہوگی جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ تو ہم جہاں کہیں بھی بیٹھیں، اٹھیں، جائیں، آئیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ضرور بیان کریں، اس کا ذکر ضرور کریں۔ کیا دعا کرتے ہیں اور مزید دیکھیے، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے، بلا شبہ تو قادر مطلق اور حکیم ہے. سبحان اللہ، یعنی ان کو معاف بھی کر دے، دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے، اور پھر ان کو جنت میں بھی داخل کر دے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نیک بندوں سے وعدہ ہے دراصل. اور پھر جو لوگ پہنچ چکے ہیں وہاں جنت میں، اگر ان کی اولاد ہے یا اگر اولاد پہنچ چکی ہے جنت میں اور ان کے والدین ہیں اور ان کو کوئی چھوٹا سا کم درجہ ملا ہے، تو اے اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہاں ان کے پاس پہنچا دے. اور حدیث سے ہمیں یہ مضمون ملتا ہے، بعض قرآن کی دوسری آیات سے بھی اور کچھ احادیث کے مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگوں کے درجات کم ہوں گے اور ان کے والدین اونچے درجات پر ہوں گے، یا جن اولاد کے درجات بلند ہوں گے اور والدین کم درجات پر ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ان کو ملائے گا تو اوپر والوں کو نیچے لے آئے گا، نہیں. سبحان اللہ، یہی تو اس کی شان ہے نا، وہ ہر چیز پر اس کی شان، اس کی قدرت چھائی ہوئی ہے. سبحان اللہ، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، کہ وہ نیچے کے درجے سے اٹھا کر اپنے ان بندوں کو، چاہے وہ والدین ہوں یا اولاد ہوں، اوپر پہنچا دے گا. تو چاہے وہ ازواج ہوں یا ذریت ہو. سبحان اللہ، کتنی خوشی ہوتی ہے نا دل کو یہ بات پڑھ کر کہ وہاں جنت میں بھی ہم سب مل جائیں گے. کوئی بھی ذرا سی آج ہم کوئی اچھی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے پیاروں کے لیے ہمارا دل کڑھتا ہے نا، کہ ہمارے پیارے اگر یہ چیزیں دیکھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. ان کے لیے ہم بے چین رہتے ہیں، ان کے لیے ہمارے دل میں تڑپ اور طلب ہوتی ہے کہ وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لیں. تو سبحان اللہ، وہ جنت کیسی خوبصورت چیز ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے. تو اس جنت میں اپنے لوگوں کے بغیر بھلا کیسے لطف آئے گا، کیسے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے، کیسے مسرور ہو سکیں گے؟ اپنے پیارے ہوں گے تو ہی مسرور ہوں گے نا، خوش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ملا دے گا. تو یہ فرشتے دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. سوچیں ذرا، ایمان چاہیے بس اور عمل صالح چاہیے، ایمان پر استقامت چاہیے تو فرشتے دعا کرتے ہیں. اگر ایمان پر استقامت نہیں ہے، ڈاواں ڈول ہو رہا ہے ایمان ذرا سے دنیاوی نقصان سے اور فائدوں سے، کہ کبھی تو ایمان بالکل ہی زیرو لیول کا ہو جاتا ہے اور کبھی بہت ہائی لیول پر پہنچ جاتا ہے، تو نہیں. بلکہ استقامت و ایمان پر ہمیشہ ہائیسٹ لیول پر رہے. ٹھیک ہے کم ہوتا ہے بڑھتا ہے، لیکن کوشش کرے انسان کے اس کا ایمان ہمیشہ آگے ہی آگے بڑھتا رہے. کل اور آج کا دن ہمارا ایک جیسا نہیں گزرنا چاہیے، مومن کے دو دن یکساں نہیں گزر سکتے. جیسا کل اس کا ایمان کا لیول تھا، جیسے کل اس کی نیکیوں کا لیول تھا، آج نہیں ہو سکتا، آج ضرور بڑھنا چاہیے. افسوس ہونا چاہیے اس دن پر جس میں دو دن ہمارے ایک جیسے گزر گئے اور کوئی نیکی نہیں ہوئی ہمارے سے. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، بلکہ اللہ کرے کہ ہر آنے والا دن ہماری نیکیوں میں اضافہ کرنے والا ہو، ہمارے ایمان میں اضافہ کرنے والا ہو. تو یہ فرشتے انہی لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہیں، تکبر نہیں کرتے، عاجزی ہوتی ہے ان کے اندر، شکر گزاری ہوتی ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے. لیکن ایک شرط ہے، آپ دیکھیں، ومن صلحا. تو پھر کتنی فکر ہونی چاہیے ہم کو اپنے رشتہ داروں کی، اپنے ازواج کی، اپنی اولاد کی، اپنے والدین کی، کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو و اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. تو کیوں بچانا ہے اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی؟ کیونکہ پھر وہاں جنت میں ہم ساتھ بیٹھے رہیں نا، وہاں پر شوہر ہے تو ان کی بیویاں ساتھ ہو، بیوی ہے تو ان کے شوہر ساتھ ہوں، والدین ہیں تو ان کی اولاد ساتھ ہو، اور اولاد ہے تو ان کے والدین ساتھ ہوں. سبحان اللہ، کتنا پیارا منظر ہوگا نا کہ سب ساتھ میں بیٹھے ہوں گے جنت کی نعمتوں میں، پھر نہ وہاں کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اللہم ربنا جعلنا منہم وقہم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ ذلک هو الفوز العظیم. اور بچا دے ان کو برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ، یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں برائیوں سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں. اور سیئات کا جو لفظ ہے برائیوں کے معنی میں آتا ہے، اور ہم پڑھتے ہیں نا کہ یبدل اللہ السیئات الحسنات، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا. تو یہ سیئات، یہ برائیاں تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہے غلط عقائد اور بگڑے ہوئے اخلاق اور برے اعمال، یعنی عقیدہ ہی انسان کا غلط ہو، اخلاق بگڑے ہوئے ہوں اور اعمال پھر اس کی وجہ سے اس کے برے ہوں. دوسرا معنی ہے گمراہی اور انہی اعمال بد کا وبال. تیسرا معنی ہے آفات اور مصائب اور اذیتیں، خواہ اس دنیا کی ہو یا آخرت کی. تو فرشتوں کی دعا کا مقصود یہ ہے کہ ان کو ہر اس چیز کے شر سے بچا جو ان کے حق میں بری ہو. سبحان اللہ. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون. جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے. واقعی میں سوچے نا ذرا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اللہ تعالیٰ کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اس لیے تو شرک معاف نہیں ہے نا، ظلم کہا گیا اس کو. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی دے دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں کہ اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے. دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی کی بات آئی ہے. ایکچولی دو دفعہ موت کا معنی ہوتا ہے کہ انسان پہلے مردہ تھا، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس نطفے سے پہلے دراصل وہ مردہ تھا، پھر وہ اسے زندگی دی گئی، پھر دنیا میں اس کی موت ہوگی، یعنی یہاں سے انتقال ہوگا عالم آخرت کے لیے، اور پھر دوبارہ وہاں زندہ اٹھایا جائے گا. تو دو دفعہ زندگی، دو دفعہ موت. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنو فالحکم للہ العلی الکبیر. جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ ہے، یعنی اس وقت پھر ساری بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہوگی. پیچھے سورۃ زمر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کہاں ہیں وہ سارے بادشاہ. اس وقت بادشاہی اللہ واحد القہار کی ہوگی. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. پھر وہی بات آئی ہے، یونیب، لوٹنے والا، توجہ کرنے والا، گڑگڑانے والا، اللہ تعالی کی طرف پلٹنے والا. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. پس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنا ہے، چھوٹا سا بھی رائی کے دانے کے برابر بھی شرک نہیں ہونا چاہیے. تو کہیں پر بھی ہو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہوگا، جیسے سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادات میں. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. وہ بلند درجہ والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف یہاں پر بیان فرمائی گئی ہے کہ سب سے بلند درجوں والا ہے، عرش کا مالک ہے. سبحان اللہ، یعنی ساری کائنات کا فرمان روا ہے، بادشاہ ہے، کائنات کے تخت سلطنت کا مالک ہے. اس کا مقام بہت بلند ہے. جتنی بھی کائنات میں جو چیز بھی موجود ہے، چاہے کوئی فرشتہ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اس نے پیدا کیا اور وہ خالق ہے، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بلند ترین مقام سے اس کے قریب ہونے تک کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو سوچیں کہ خدائی صفات اور اختیارات میں اس کے شریک ہونے کا بھلا گمان کیسے کیا جا سکتا ہے. اور روح سے یہاں پر مراد رسل اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، نبوت کی. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس کو اپنی وحی کے لیے منتخب کرتا ہے، اس کو اپنا رسول بناتا ہے. فرشتوں میں سے بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا، یعنی جبریل امین، ہر ایک کو نہیں چنا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو چنا. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جن کو رسول بناتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. تو جیسے دنیا میں کوئی شخص یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اچھا فلاں کو حسن کیوں دیا گیا اور مجھے کیوں نہیں دیا گیا، فلاں کو حافظہ بہت اچھا ہے، اس کو ذہانت بہت غیر معمولی ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی، اس کو قوت عطا کی گئی، مجھے کیوں نہیں ملی. تو نہیں، جس کو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی اپنے خود سے مالک نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح سے نبوت بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا اسے ہی ملے گی، لوگوں کی مرضی پر ڈپینڈ نہیں ہے نبوت، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس میں. تو کیوں؟ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے اپنے بندوں میں سے، لینزر یوم الطلاق، تاکہ وہ جو جن کو چنا ہے اس نے وہ ان کو بندوں کو ڈرائے. کون سے دن سے؟ یوم الطلاق، ملاقات والے دن سے، لقاء، ٹھیک ہے نا، ملنے کو کہتے ہیں، ملاقات کو کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. یوم ہم بارزون لا یخف علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزى کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی، اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے، سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد و قہار کی، کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. یہ وہی والی بات ہے جو ہم سورہ زمر میں پڑھ چکے تھے، اور ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے زمین و آسمان کو لپیٹ لے گا اور پھر پوچھے گا کہ آج کس کی بادشاہی ہے، تو جواب ہوگا آج اللہ واحد و قہار کی بادشاہی ہے. تو اسی ایک اللہ کا حکم ہے، اب جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں اور کوئی سبیل نہیں، اور اللہ کی بادشاہی ہوگی. جتنے بھی بڑے بڑے مجرم ہوں گے سب اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، اور کسی کو اس سزا سے بچنے کا اس کا اختیار نہ ہوگا. تو قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جب سارے انسان اس کے سامنے میدان حشر میں جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے. تو جب کوئی نہیں بولے گا تو یہ جواب اللہ تعالیٰ خود ہی دے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ منادی کرے گا، جس کے ساتھ ہی تمام کافر اور مسلمان بیک آواز یہی جواب دیں گے. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو آخرت کی باتیں ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اگر حدیث نہ ہو تو ہم نہیں بتا سکتے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے. آزفہ کا لفظ آیا یہاں پر، اور یہ بھی قیامت کے دن کو ہی کہا گیا ہے. آزفتن کے معنی ہوتے ہیں قریب آنے والی. یہ قیامت کا نام ہے اس لیے کہ وہ بھی قریب آنے والی ہے، یعنی قریب ہی آ لگی ہے. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں، اور اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کرے گا. رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی اس وقت یہ دراصل ان لوگوں کی سچویشن بتائی گئی ہے جو کافر ہوں گے، ظالم ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں جرم کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی. تو کاظم، یہ سانس کی نالی کو کہتے ہیں، بالکل بھر جانا، یعنی دل میں غصہ ہو لیکن اس کا اظہار نہ کرنا. تو اس وقت ان کی حالت اس طرح سے ہوگی کہ وہ کچھ ظاہر نہ کر سکیں گے، یعنی ایسی ہیبت اور لرزہ طاری ہوگا ان کے اوپر کہ وہ غصے سے بھرے ہوں گے، یا غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے، یا افسوس کر رہے ہوں گے کفے افسوس، لیکن کچھ ہو نہیں سکے گا. کوئی ان کے لیے کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا. حمیم بہت گہرے دوست کو کہتے ہیں، اور شفیع سفارش کرنے والا، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جس کی بات مانی جائے. اور اللہ تعالیٰ نے گاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا سب کچھ اس وقت سامنے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح راستے پر چلنے والے بنے، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑنے والے بنے، اور جو ذمہ داری ہمارے ذمے لگائی گئی ہے، یعنی اس دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا، اس کو ہم پورے کرنے والے بنیں، تو اس وقت جو لوگ اس طرح سے غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، خوف کی وجہ سے روتے ہوئے یا خاموش ہوں گے، تمام اس کے جو کاظمین کے معنی لیے گئے ہیں، تو اللہ کرے کہ اس وقت افسوس کرنے کی بجائے انسان آج سدھر جائے، آج اپنے اعمال کو درست کر لے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت، دلوں میں چھپے ہوئے راز سب کچھ جانتا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، باریک ہو یا موٹی، اعلیٰ مرتبے کی ہو کہ چھوٹے مرتبے کی، کہ ہمارے دلوں کا جو اخلاص ہوگا، جو نیت ہم کرتے ہیں دل میں، یا جو بھی عمل ہم کرتے ہیں، ان نیتوں تک کو وہ جانتا ہے کہ کیسی ہم نے نیت کی تھی۔ کہیں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے وہ بچے، پھر صحیح معنوں میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، آنکھوں کی خیانت تک سے وہ واقف ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو کنکھیوں سے ہم دیکھتے ہیں، راہ چلتے وقت کسی پر نظر پڑ جانا، یا بعض اوقات سینوں میں باتیں چھپی ہوتی ہیں، وسوسے بھی ہوتے ہیں، کسی کے تعلق سے بدگمانیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ تک جانتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر وہ دل کے اندر تک ہیں تب تک تو وہ قابل مواخذہ نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن جب وہ عمل بن جائے تو پھر اس پر تو انسان کی پوچھ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سب باتوں کو جانتا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ ہمارے دلوں سے بھی برے خیالات کو ہم نکال دیں، بدگمانیوں کو نکال دیں، خیانت، ہر قسم کی خیانت سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں، تاکہ اس دن بالکل ہم ایسا اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں۔ اور ہمارے لیے یہ ندا آئے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون۔ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير